بسم الله الرحمن الرحيم باب الدين يسر أي ذو يسر یہ باب اس بات کے بیان کے اندر ہے کہ دین یعنی دین اسلام بہت آسان مذہب ہے. اب اس باب کا مقصد سمجھو اور ربط سمجھو. پہلا مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خوارج نے اور معتزلہ نے دین میں سختی پیدا کر دی ہے. وہ یوں کہتے ہیں کہ جو آدمی گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. یہ تو سختی ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاوے, بڑی سخت بات ہے یہ تو. تو جو خوارج اور معتزلہ سختی اور شدت کا مذہب اپنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر رد کرنا ہے کہ انسان گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس سے ایمان سے نہیں نکلے گا. دین تو بہت آسان چیز ہے, تم دین کو مشکل کیوں بناتے ہو کہ گناہ کرے اور آدمی ایمان سے نکل جاوے. نمبر دو, یہ بھی مقصد بھی ہے اور سابقہ سے ربط بھی ہے. پیچھے ذرا مشکل احکام آئے, جہاد آیا, اس میں جان مال کی بازی لگانی پڑتی ہے, بڑا سخت کام ہے. لیلۃ القدر کی عبادت آئی, اس میں رات بھر جاگنا پڑتا ہے, مشکل کام ہے. رمضان کے روزے آئے, 30 روزے رکھنا یعنی کیا, مشکل کام ہے. تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ دین اسلام میں سب سخت مشکل احکام ہیں. جہاد جیسا مشکل کام, رمضان میں عبادت کرنے کا کام, روزے رکھنے کا کام, یہ سب مشکل کام ہیں. بتانا یہ ہے کہ دین تو بہت آسان ہے. یہ تو تھوڑی سی معمولی سی مشکلی ہے, باقی دین بہت آسان ہے, یہ بدلانا ہے. تیسری بات, دین میں جتنی بھی سختیاں اور مشکلات ہیں وہ سب کے سب قابل برداشت ہیں. کوئی بھی مشکلی اور سختی ایسی نہیں ہے جو برداشت کرنے کے قابل نہ ہو. سب قابل برداشت ہے دین کے اندر جتنی بھی سختیاں ہیں. چوتھی بات سمجھو, دین کا عمومی مزاج آسانی ہے. دین اسلام کا عمومی مزاج آسانی ہے. یہ تو ذرا سی کچھ سختیاں اپنے کو دکھتی ہے, باقی دین کا عمومی مزاج کیا ہے, آسانی. نفس دخول جنت اور نفس نجات کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. جس کو جنت میں جانا ہو, جہنم سے نجات پانی ہو, اس کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام کس کو کرنے ہیں, جن کو خصوصی درجات چاہیے, ان کو خصوصی اعمال کرنے پڑیں گے. بہت اونچی ٹاپ کوالٹی کی جنت چاہیے تو پھر کچھ مشکل اعمال کرنے پڑیں گے. باقی عام اور جنرل جنت چاہیے, جہنم سے نجات چاہیے, وہ تو بہت آسانی سے مل جائے گی. تو الدین یسر, یعنی دین فی ذاتی ہی تو بہت آسان ہے. جنت کا دخول, جہنم سے نجات بہت آسان ہے. لیکن مشکلات کس کے لیے, جس کو بہت اونچے درجات عالیہ چاہیے, اس کے لیے کچھ مشکلات بھی ہے. یہ ترجمۃ الباب کی بات ہوئی. الدین یسرن. اب یہاں ایک نقطے کی بات ذہن کے اندر رکھو کہ دین میں یسر کا مطلب کیا ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی اس میں اللہ نے آسانی کا لحاظ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کا لحاظ رکھا ہے, کسی جگہ بھی کوئی دشواری نہیں چھوڑی. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. فی ذاتہ شریعت میں اللہ نے کسی حکم میں دشواری نہیں چھوڑی. مثال کے طور پر نماز کو لے لو. اگر تم بیمار ہے بیٹھ کے پڑھو, اور بیمار ہو سو کے پڑھو, اشارے سے پڑھو, دیکھو کتنی سہولت ہے, آسانی ہے. ہمت طاقت ہے تو سنن نوافل پڑھو, ہمت طاقت نہیں ہے خالی فرض پڑھ ڈالو. کتنی آسانی شریعت نے کر دی. یہ ہے الدین یسرن کا حقیقی مفہوم. دوسرا ایک حقیقی مفہوم سمجھو الدین یسرن کا. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو انہی احکام کا مکلف بنایا جس کو انجام دینا بندے کے بس میں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جو بندے کے بس میں ہے, وسعت میں ہے, گنجائش میں ہے, جو کر سکتا ہے, انہی احکام کا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مکلف بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم شریعت کا ایسا نہیں رکھا کہ جو بندوں کے بس میں نہ ہو, استطاعت اور طاقت میں نہ ہو. ایسا ایک بھی حکم شریعت کے اندر نہیں ہے. تو الدین یسر, دین تو بہت آسان اور ایزی ہے. 24 گھنٹے میں صرف 5 نماز پڑھنے کی, صرف 5 نماز 24 گھنٹے میں, اور ایک نماز کے لیے ایوریج 10 منٹ نکالو تو 5 نماز کی 50 منٹ. اب 24 گھنٹے کی منٹیں کتنی, اس میں سے صرف 50 منٹ نماز کے لیے نکالنے کی, بولو. الدین یسر. نے زکوٰۃ سال میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوگی, وہ بھی مالدار پر, وہ بھی 40واں حصہ دینے کا. الدین یسر. حج کا زندگی میں ایک ج مرتبہ کرنے کی. الدین یسر. بہت آسان ہے دین, بالکل سہل ہے. الدین یسر. اب یہاں ایک روایت لائے ہیں تعلیقاً. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ. یہ روایت تعلیقاً لائے ہیں, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری کتاب ہے الادب المفرد, اس کے اندر اس روایت کی سند موجود ہے. الادب المفرد, اس میں اس کی سند موجود ہے. یہاں تعلیقاً لائے ہیں. تقریباً 159 روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقاً لائے ہیں, یعنی اس کی سند ذکر نہیں کریں گے. کیا فرمایا؟ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ترین دین حنیفیت السمحا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ترین دین الحنیفیت السمحا ہے. معلوم ہوا کہ دوسرے ادیان بھی اللہ کے یہاں محبوب تھے, جیسے کہ دین موسوی, دین عیسوی, یہ بھی اللہ کے یہاں بڑے محبوب دین تھے نسخ ہونے سے پہلے. یعنی جس زمانے میں دین موسوی دنیا میں محمول بہا تھا، دین عیسوی دنیا میں معمول بہا تھا، تو دوسرے ادیان جب دنیا میں معمول بہا تھے تب وہ بھی اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ تھے، لیکن اب وہ نسخ ہو گئے. وہ تمام دین جس زمانے میں معمول بہا تھے، اس زمانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر سب سے زیادہ محبوب ترین دین جو آخری دور میں آنے والا تھا، وہ تھا الحنیفیت السمعاء. اب یہ دو لفظ سمجھو، الحنیفیہ کیا ہے، السمعاء کیا ہے. حنیف کے معنی کیا، باطل کو چھوڑ کر کے حق کی طرف آ جانا. باطل کو چھوڑ دو اور آ جاؤ حق کی طرف، اس کو کہا جاتا ہے حنیفیہ. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو لقب ہیں، ایک لقب ہے خلیل، دوسرا لقب ہے حنیف. یہ بھی آپ کا ایک لقب مبارک ہے. اب اس صورت میں کیا کہا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جو تمام شرک، بت پرستی اور باطل چیزوں سے حق کی طرف مائل ہو کے رہتے تھے، وہ دین اللہ کو بہت پسندیدہ اور وہی اصولی طور پر امت محمدیہ کا بھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام باطل اور تمام غلط ادیان سے حق کی طرف مائل ہو کر کے رہتے تھے، حق کے ہو کر کے رہتے تھے، تو وہ ملت ابراہیمیہ، وہی اصولی طور پر ملت محمدیہ ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. السمحا کا مطلب ہے السہلا، آسان، سہولت والا. دوسرا معنی ہے المستقیم، بالکل سیدھا، جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، ادھر ادھر کا کوئی جو ہے گلی کچی کا معاملہ نہ ہو، بالکل سیدھا المستقیم. خلاصہ کیا نکلا، ملت ابراہیمیہ، دین مستقیم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، وہ متوارثاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل ہوا. متوارثاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل ہوا، اور ملت محمدیہ، ملت ابراہیمیہ اصولی طور پر آپس میں موافق ہے، آپس کے اندر متحد ہے، آپس میں دونوں ایک جیسے ہیں، وہ اللہ کی نظر کے اندر بہت زیادہ پسندیدہ ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا، جس دین میں سہولت ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہے. اب یاد رکھو، تقریباً تمام زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آسان شریعت نازل فرمائی، لیکن بعض امتوں کی شرارت کی وجہ سے بطور سزا کے سخت احکام آئے، جیسے کہ یہودیوں کے اوپر سخت احکام جو آئے تھے بطور سزا، بطور تنبیہ، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانی، حد سے تجاوزی، اس کی سزا میں بنو اسرائیل پر سخت احکام آئے. اور تمام ملتوں میں سب سے زیادہ سہل آسان ملت وہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ، پھر اس میں بھی سب سے زیادہ سہل ملت محمدیہ، ایک دم آسان اور ایک دم سہل. جی اس روایت میں تابعی جو ہے نا سعید ابن ابی سعید المقبوری، ان کا ذرا سا تذکرہ سمجھ لو. ان کو مقبوری کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے مجاور تھے. اس زمانے کے اندر مجاور ہوتے تھے اور اب مجاور ہوتے ہیں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. وہ جو مجاور ہوتے تھے گویا کہ وہ قبر اقدس کے قریب میں قیام ہے ان کا، اور وہاں رہ کر کے، اب قبر کے قریب ہے تو مسجد نبوی کے بھی قریب ہے، وہاں رہ کر کے رات دن ذکر اللہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور جو ہے اعمال کا دھیان رکھنا، یہ ان کا مشغلہ ہوتا تھا. اور اب واو کے فتح کے ساتھ جو مجاور ہے ان کا کام ہے کہ قبر کے نام پہ اپنی جیب بھرنا. یہ فرق ہے دونوں میں. تو کسرے سے فتح ہوا اور اتنی تبدیلی ہوئی. پرانے لوگوں میں کسرہ تھا تو کسرے شان تھی ان کی، یعنی وہ سیدھے سادے تھے، شان شوکت نہیں رکھتے تھے، توازو کے ساتھ جو ہے قبروں کے قریب رہ کر آخرت کو یاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. اب کسرے سے فتح آیا، اور فتح اوپر ہوتا ہے واو کے، تو اوپر آئے تو شان بڑھ گئی. اب مجاوروں کی شان دیکھ لو کیسے مست رہتے ہیں، دما دم مست کلندر. کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم، یہ مجاوروں کا کلمہ ہوتا ہے. دما دم مست کلندر، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم. دنیا کے لوگ بے وقوف کماوے اور لا لا کر مجاور کو دیوے، اور مجاور مست کھاوے بیٹھ کر کے. نمبر دو، مدینۃ المنورہ کے قبرستان کے بھی یہ مجاور تھے، یعنی قبرستان کے اندر سب خدمت انجام دینا. کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبر کھودنے کی خدمت پر معمور کیا تھا، اس لیے یہ مجاور کہلائے، مقبوری کہلائے. یہ بھی ایک بڑی خدمت ہے، قبر کھودنا، قبروں کا نظام انتظام، قبرستان کی دیکھ بھال، مستقل ایک خدمت ہے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد جو ہیں ابو سعید، ان کا لقب تھا المقبوری، لہذا بیٹے کا لقب بھی مقبوری بن گیا. یہ بھی ایک احتمال ہو سکتا ہے. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدین یسرن، یقیناً دین تو بہت آسان ہے. یعنی ملت موسوی والی سختیاں دین اسلام میں نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو سختیاں تھیں وہ سختیاں ملت محمدیہ میں نہیں ہیں. بہت آسان ہے ملت محمدیہ. اس کے بعد کیا فرمایا، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. یہ الفاظ سمجھو، لغت میں یشاد کے معنی آتے ہیں قوت اور طاقت میں دوسرے سے مقابلہ کرنا، اب اس یہاں عبارت کا ترجمہ دیکھو، دین میں جو آدمی تشدد اختیار کرے گا تو دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، برابر ترجمہ دیکھو، دین میں جو بھی تشدد اختیار کرے گا تو دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا. دوسرا ترجمہ دیکھو، جو آدمی دین سے کشتی لڑنے کی کوشش کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا. دین سے کشتی لڑنے کی کوشش کرے گا تو دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا. دونوں ترجمے سمجھ میں آ گئے، اب مفہوم سمجھو. اس عبارت کا مفہوم کیا؟ جو بھی آدمی یہ کہے میں تو بہت طاقت والا ہوں، بہت مضبوط ہوں، مسلس پاور میرے بہت مضبوط ہوں، میں دین زوردار عمل کر کے میں دکھلا دوں گا، پاورفل عمل کر کے میں دین میں دکھلا دوں گا، تو کہا تو ہار جائے گا، دین نہیں ہارے گا. بہت تو اچھلتا ہے نا کہ پاورفل عمل کروں گا نے، بہت عمل کروں گا نے، زوردار عمل کروں گا نے. تو ابھی تھوڑے دن تک سوڈا کا پاور ہے، پھر دھیرا پڑ کے پانی ہو جائے گا. سوڈا جب تک پاور ہوتا ہے سوڈا، پھر سادہ پانی، بلکہ سادہ پانی تو کچھ اچھا بھی لگتا ہے، سوڈا کا پاور اتر جائے نا تو وہ پانی کڑوا جیسا لگتا ہے. تو کہا گیا اس کو کہ تو بہت دین میں سختی دکھاتا ہے کہ میں بہت مضبوط ہوں اور زوردار دین پہ عمل کروں گا، بہت مضبوط عمل کروں گا نے، بہت نیکیاں کر کے دکھاؤں گا. تو کہ تو ہار جائے گا، عمل کرتے کرتے دین نہیں ہارے گا، دین کبھی ہارنے والا نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی چلنے والا تھکتا ہے، راستہ کبھی تھکتا ہے؟ چلنے والا تھکتا ہے، راستہ کبھی تھکتا ہے؟ راستہ کبھی نہیں تھکتا. بس دین تو ایک راستہ ہے، اے دین الصراط المستقیم، عمل کرنے والا تھکے گا، راستہ تھوڑا ہی تھکے گا. اسی لیے فرمائے کہ بھائی دین کے معاملے میں اتنی سختی والی باتیں مت کرو کہ میں زوردار عمل کروں گا نے، بہت عمل کروں گا نے، کثرت سے اعمال کروں گا، ایسی سب باتیں مت کرو. دوسرا مفہوم سمجھو اس کا، سخت ریاضت اور مجاہدے کو نبھا نہیں سکو گے. سخت ریاضت اور مجاہدے کو نبھا نہیں سکو گے، اس لیے آسان آسان اعمال کرو جو تم آسانی سے نبھا سکو. اب ایک طالب علم کیا کہے، میں تو روزانہ 3 بجے تک مطالعہ کروں گا، سبق تکرار مطالعہ 3 بجے تک کروں گا. نبھا سکے گا وہ ہمیشہ؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 3rd day 3 بج جائیں گے، 3rd day 3 بج جائیں گے، وہ نبھا نہیں سکے گا. اعتدال سے بات کرے کہ بھائی 12-12:30 بجے تک اپنی کیپیسٹی ہے، پھر میں سو جاؤں گا، تو نبھا سکے گا وہ. نہیں اگر وہ بہت مجاہدہ دکھانے جائے کہ 3 بجے تک پڑھ کے دکھاؤں گا، تو 3 دن میں 3 بج جاوے، پھر سب چھوٹ چھاٹ جاوے. تو یہ ہے دین کا معاملہ کہ تم جو ہے طاقت دکھانے جاؤ گے، دین سے کشتی لڑنے جاؤ گے تو تم ہار جاؤ گے، دین ہارنے والا نہیں ہے. اسی لیے آسانی سے جو نبھا سکو وہ اعمال کرو. دیکھو میں ایک آسان تدبیر آپ کو بتلاؤں، تزیئے اوقات سے بچو، تزیئے اوقات سے بچو. ایک طالب علم کیا کہے کہ میں رات کو 1 بجے تک مطالعہ کروں گا، برابر. اب وہ کیا کرتا ہے کہ ابھی سبق ختم ہونے سے لے کر عصر کی جماعت تک جو وقت ملا اس میں وہ گھومے گا، پھرے گا، ٹہلے گا، پھر صبح کے اندر جو ہے سبق پورا ہوا اور اس کے بعد کھانا اور ظہر کے درمیان میں وقت ہے، ٹہلے گا، گھومے گا، باتیں کرے گا. پھر یہ کہ عشاء سے پہلے چھٹی ہو گئی، کھانا ہے، چھٹی، اس وقت بھی وقت میں گنجائش مل رہی ہے، لیکن وہ گھومے گا، ٹہلے گا. پھر یہی حال ہے کہ عشاء کی چھٹی کے بعد ذرا گھما پھرا 1-1.5 گھنٹہ، اور پھر جب 11 بج گئے چلو اب پڑھنے بیٹھوں میں. یہ تزیئے اوقات، اس کے بجائے 10 منٹ ملی، 5 منٹ ملی، 15 منٹ ملی، اس کی بھی قدر کر لیں کہ اتنی دیر میں جتنا دیکھ لوں دیکھ لوں، مطالعہ کر لوں، جتنا سبق دیکھ پاؤں دیکھ لوں. تو یہ 5-5، 10-10، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، یہ سب جوڑو گے تو جو رات کو 1 بجے تک پڑھنے کی بات کر رہا ہے اس کے بجائے 12 بجے تک وہ ٹوٹل کرو گے، حساب ملاؤ گے، تو اس کا وقت بڑھ جائے گا مطالعے کا، جو وقت ضائع نہ کرے چھوٹے چھوٹے اوقات کو. تو یہ ہمارا ایک مزاج ہے کہ چھوٹے چھوٹے اوقات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے کہتے ہیں کہ رات اتنی دیر تک پڑھوں گا اور اتنی دیر تک پڑھوں گا، پھر وہ اس کو نبھا نہیں پاتا. یہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. تزیئے اوقات سے اپنے آپ کو بچاؤ، چند منٹ بھی ملے وقت ضائع مت کرو، کچھ نہ کچھ دیکھ لو، تھوڑا بھی دیکھ لو، 10 سطر دیکھی، 1 صفحہ دیکھا، آدھا صفحہ دیکھی، ان وہ کام آئے گا، وقت ضائع مت کرو. اب یہاں پر گلو کرنے والے لوگوں کو بڑی تنبیہ ہے حدیث شریف کے اندر. گلو، قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، گلو مت کرو اپنے دین کے اندر. گلو کی چند صورتیں تمام ممنوع ہے اس روایت سے. نمبر 1، نفل عبادت میں گلو کرنے والے. بعض لوگ نفل عبادت میں اتنا گلو کرتے ہیں کہ پھر دوسرے حقوق واجبہ اور شریعت کے فرائض سے آدمی غافل ہو جاتا ہے. نمبر 2، اللہ کی دی ہوئی رخصت پر بالکل عمل نہ کرے کہ میں تو عزیمت پر ہی عمل کروں گا، رخصت میں نہیں مانتا. سفر ہے بھائی، وہ ٹرین جا رہی ہے، ابھی جلدی فرض پڑھ کے بیٹھ جائے، کچھ بھی ہو جائے میں تو سنت پڑھ کے رہوں گا، ٹرین جانی ہو تو جاوے. لے یہ خشکی کیوں بنتا ہے؟ شریعت نے سفر میں گنجائش دی ہے، سنت چھوڑ دے، ایسا سفر کا موقع ہے، ٹرین جا رہی ہے، جا جا کے بیٹھ جا. تو کہتے ہیں نہیں، میں تو رخصت پر عمل نہیں کروں گا، میں تو عمل کر کے رہوں گا، سنتیں پڑھوں گا. یہ ہے کہ رخصت پر بالکل عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ بھی گلو ہے. نمبر 3، شبہات سے بچنا تو شریعت میں پسندیدہ ہے. پیچھے روایت گزر چکی کہ ما حاق فی الصدری، جو دل میں خلجان پیدا کرے اس کو چھوڑ دو. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وسوسہ آئے وہ بھی چھوڑ دینے کا. شبہات الگ ہے، وساویس الگ ہے. شبہات سے بچنا یہ تو مطلوب ہے، لیکن وسوسہ اس سے بچنا یہ کوئی شریعت کے اندر اچھی چیز نہیں ہے. بعض لوگ وساویس سے بھی جو ہے دور رہنے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ہے غلط طریقہ، یہ بھی گلو ہے. وسوسوں کی طرف دھیان دینا، وسوسوں کی طرف توجہ دینا، یہ گلو ہے. گلو الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس فشددوا وقاربوا. فشددوا کا معنی کیا؟ میانہ روی اختیار کرو. ہر عمل میں میانہ روی اختیار کرو، بالکل کم بھی نہیں، بہت زیادہ بھی نہیں. میانہ روی، دوسرا معنی، راہ راست پر رہو. فسددو تسدید، قولو قولا سدیدا، راہ راست پر رہو، इधर उधर बातिल की गलियों में मत चले जाओ। नंबर तीन, इफरात और तफरीत के दरमियान में सही रास्ते पर रहो, इफरात भी नहीं तफरीत भी नहीं, एतदाल के रास्ते पर रहो। ये है सद्दीदू फसद्दीदू। और वकारिबू का क्या माना, करीब करीब चलो, यानी बिल्कुल सीधा न हो सके तो उसके करीब हो जाओ जितना बस में हो, बिल्कुल सीधा न हो सके तो उसके करीब चले जाओ जितना तुम्हारे बस के अंदर है। बाज मरतब आदमी के लिए बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलना मुश्किल होता है, तो उसके करीब तक पहुंच जाने का, करीब करीब अमल कर लेने का, ये भी काफ़ी है शरीयत के अंदर। तो वाकारिबू का मतलब क्या, वाकारिबू यानी बिल्कुल सीधा न चल सको तो उसके करीब करीब चलो जितना तुम्हारे बस के अंदर है। कितनी आसानी कर दी शरीयत ने, कितनी सहूलत कर दी शरीयत ने। वबशुरू, खुश हो जाओ। वबशुरू के माने क्या, खुश हो जाओ, यानी अल्लाह ताला तो तुम्हें सवाब देने ही वाले हैं, खुश हो जाओ। कम अमल करोगे तो भी अल्लाह ताला सवाब देंगे, कम आमाल करोगे तो भी अल्लाह सवाब देंगे, खुश हो जाओ। कम अमल हो तो भी रहमते इलाही पर उम्मीद रखो और खुश हो जाओ। अमल तुम्हारे कम हो तो भी रहमते इलाहिया पर उम्मीद रखो और खुश हो जाओ। बाज लोग खुश नहीं खुश की होते हैं कि इतनी नेकी पर सवाब देंगे कि अल्लाह नहीं देंगे, इतनी नेकी पर अजर देंगे कि नहीं देंगे। हदीस में है, ला तहकीरन मिनल मारूफी शैयन, किसी भी नेकी को हकीर मत समझो, कम अमल हो तो भी अल्लाह सवाब देंगे, खुश हो जाओ। कम अमल पर भी अल्लाह सवाब देंगे, रहमत इलाहिया से उम्मीद रखो। वस्तईनु बिल गदवति वर रौहति वशैइन मिनल दुलजति, और तुम मदद हासिल करो गदवा रौहा और दुलजा में से कुछ के जरिए से, और तुम मदद हासिल करो गदवा रौहा और दुलजा में से कुछ के जरिए। अब तीनों लफ्ज को समझो, गदवा का क्या मतलब। नंबर एक, शुरू दिन के अंदर अल्लाह के दिन के खातिर चलत फिरत करना, शुरू दिन में अल्लाह के दिन के खातिर कुछ चलत फिरत कर लेना, उसूल इल्म के लिए, इशात दीन के लिए, तबलीग दीन के लिए। नंबर दो, फजर की नमाज और जोहर की नमाज मुराद है गदवतुन से, फजर और जोहर की नमाज मुराद है भाई गदवतुन से। रौहतुन से क्या मुराद, शाम के वक्त में अल्लाह के दीन के लिए कुछ चल फिर लेना, हुसूल इल्म के लिए, तबलीग दीन के लिए कुछ चल फिर लेना शाम के वक्त में। और बाज़ों ने असर मगरिब ईशा को भी मुराद लिया है रौहा, या रौहा से मुराद असर और मगरिब को भी मुराद लिया है, असर और मगरिब। दुल जतुन कहते हैं रात की तारीकी को, दुल जा, और रात की तारीकी में से कुछ यानी ईशा, रात की तारीकी में से कुछ यानी ईशा। तो इस एतबार से देखने जाए तो पांचों फर्ज नमाज आ गए, गदवा में फजर और जोहर आ गई, रौहा में असर और मगरिब आ गई, शैइन मिनद दुल जति में ईशा की नमाज आ गई, तमाम नमाजें आ गए। यानी के फराइज अदा करो, अल्लाह सुबहानहू व ताला तुम्हें बहुत सवाब अता कर देंगे। नंबर दो, सुबह में कुछ वक्त, शाम को कुछ वक्त, रात को कुछ वक्त, اللہ کے دین کے لیے چلت پھرت کر لو، صبح میں، شام میں، رات میں کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے محنت کر لو، یعنی حصول دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے، حفاظت دین کے لیے صبح و شام اور رات کچھ وقت محنت کر لو، باقی اپنی ذات پر رحم کرو، باقی اوقات اپنی ذات پر رحم کرو، تو بھی اللہ تعالیٰ تم کو بہت کچھ عطا فرما دیں گے، بہت کچھ نواز دیں گے۔ نمبر تین، صبح صبح کے اندر اشراق اور چاش پڑی جاتی ہے، گدوا میں آ گئی اشراق اور چاش، شام کے وقت اوابین پڑی جاتی ہے، دلجیا رات کی اندھیری میں تہجد پڑی جاتی ہے، تو کہا اشراق چاش اوابین تہجد پڑھ لی، بہت نفل تم نے پڑھ لی، بہت نفلیں پڑھ لی، بہت ہو گیا، کافی ہے۔ اور اشراق چاش حضرات محدثین کے نزدیک ایک نماز ہے، یاد رکھنا، الگ الگ نہیں ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد مکرو وقت نکلنے سے استوائے شمس سے پہلے پہلے تک جو بھی نماز پڑھو گے اس پر اشراق چاش دونوں کا اطلاق ہوتا ہے، محدثین دونوں کو ایک کہتے ہیں، صوفیہ نے الگ کیا ہے، اشراق الگ اور چاشت الگ۔ تو کہا کہ تم صبح کے وقت میں دو چار رکعت اشراق پڑھ لو نہ، دو پڑھو گے تو بھی چلے گی، وہی چاش بھی ہو جائے گی۔ مغرب کے بعد دو رکعت سنت موقع کو ملا کر کے کل چھ رکعت پڑھ ڈالو ہوا بن، اور رات میں دو چار رکعت تہجد پڑھ ڈالو، بہت نفل ہو گئی تمہاری، بہت نفل ہو گئی، اتنا کافی شافی ہے تمہارا، اللہ اس پر بھی تمہیں بہت ثواب عطا کر دیں گے۔ یہ بھی اس کا مطلب لیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ تم کو تھکان نہ ہو، نشاط رہے، اس طریقے سے عبادت کرو، نشاط رہے، تھکان نہ ہو جائے، اس طریقے سے تم عبادت کرنے والے بنو۔ ایک مطلب اس کا یہ لیا گیا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَاءِ، کچھ وظائف صبح میں پڑھو، کچھ وظائف شام میں پڑھو، کچھ وظیفے رات میں پڑھ لو، کافی ہے۔ صبح میں حدیث میں آئے ہوئے کچھ وظائف پڑھ لیے، تین تسبیح پڑھ لی، شام کو حدیث میں آئے ہوئے کچھ وظائف پڑھ لیے، تین تسبیح پڑھ لی، رات میں کچھ وظائف پڑھ لیے، وہ بہت ہو گیا۔ ہر وقت اپنی جان کو تھکا تھکا کر، بدن کو تھکا تھکا کر کے عبادت، ذکر، تلاوت، وظائف، معمولات، اس میں مت رہو، ورنہ تھک جاؤ گے، اکتا جاؤ گے، اور پھر جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ بیٹھو گے۔ نشاط باقی رکھو، کچھ وظیفے صبح پڑھے، کچھ شام پڑھے، کچھ رات میں پڑھ لیے، بہت غنیمت ہے۔ بعض حضرات نے ایک بہت پیاری توجہ کی کہ آدمی صبح میں سفر کرتا ہے، ایک مطلب آیا نا کہ صبح سویرے سفر، شام کا سفر، تو کہا پرانے زمانے کے اندر لوگ سفر کرتے تھے تو سفر کی ترتیب کیا بناتے تھے؟ جلدی سویرے چلے، 9-10 بجے دھوپ تیز ہو گئی، کہیں جا کے رک گئے آرام، شام ہوئی، موسم ٹھنڈا ہونے لگا، 3-4 بج گئے، اب چلو، پھر چلتے رہے چلتے رہے، رات ہو گئی، اب کہیں جا کے رک گئے، پڑاؤ اب صبح چلیں گے۔ پرانے زمانے میں سفر کی یہ ترتیب تھی، کیونکہ پیدل چلنا رہتا تھا، اونٹ گھوڑے گدھے خچر پر سفر رہتا تھا، جانور بھی تھکے، آدمی بھی تھکے، تو کہا کہ صبح تھوڑا سفر کر لو، شام کو کر لو، رات میں تھوڑا بہت کر لو۔ مسلسل سفر کرنے والا آدمی تھک جائے گا، مشقت میں پڑے گا۔ اسی طریقے سے تم مسلسل عبادات میں مت رہو، بلکہ ترتیب بنا لو، عبادات کی بھی، وظائف کی بھی، اعمال کی بھی، نیکیوں کی بھی، کہ بھائی یہ وقت میرے آرام کا رہے گا، یہ وقت کھانے کا رہے گا، ये वक्त कैलूला का रहेगा, ये लैलूला का रहेगा, ये वक्त तफरीह का रहेगा, ये इबादत का, ये वज़ाइफ का रहेगा। तरतीब बना लो। देखो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तरतीब यही थी ना, रात के हुज़ूर ने तीन हिस्से बनाए थे, एक हिस्सा अहलिया के वास्ते, एक हिस्सा आराम के लिए और एक हिस्सा तहज्जुद के वास्ते। कितनी प्यारी तरतीब बनाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जिस तरह मुसलसल सफ़र करने वाला मशक्क़त में पड़ के थक के छोड़ देगा सफ़र, इस तरह तो मुसलसल इबादत में रहोगे तो उकता जाओगे, सब कुछ छोड़ छाड़ दोगे। इससे बेहतर है कि इबादत वज़ाइफ आमाल नेकियों की तरतीब बना लो। ये हैं हदीस शरीफ का सबक। बहरहाल दीन बहुत आसान है, आसान। गुलू से काम मत लो जी। बाबुन अस्सलातु मिनल ईमान, नमाज भी ईमान में से है। नमाज ईमानी अमल है भाई, ईमान कामिल होगा तो नमाज पढ़ेगा। ईमान का तकाजा ये है कि आदमी नमाज पढ़े। अब आयत करीमा का शान नुजुल बतला रहे। वमा कानल्लाहु लियुदीया ईमानकुम, आयत करीमा का मतलब क्या निकलेगा? अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाये करने वाले नहीं हैं। और ईमान बोल करके नमाज मुराद है कि अल्लाह ताला तुम्हारी नमाजों को ज़ाये करने वाले नहीं हैं। ऐ इंदल बैती, हमा कान अल्लाह लियुदी ईमानकुम ऐ इंदल बैती। अब इस लफ्ज़ को ज़रा समझो। नमाज तो पढ़ रहे थे बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके, लेकिन काबतुल्लाह के करीब वो नमाज पढ़ी जा रही थी। मक्कतुल मुकर्रमा में तहवीले किबला से पहले जो भी नमाजें पढ़ी गई वो नमाज तो पढ़ी जा रही थी बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके, लेकिन वो पढ़ी जा रही थी काबतुल्लाह के करीब में। ये मफहूम बहुत अच्छा, इंद इंद के माने में रहेगा, कोई झंझट नहीं। तो अल्लाह ताला तुम्हारी ईमान को यानी नमाज को ज़ाये नहीं करेंगे, क्योंकि ईमान का अहम तरीन फ़र्द नमाज, इसीलिए नमाज के लिए ईमान का इतलाक हुआ। और इंदल बैत का मतलब क्या कि नमाज का रुख तो था कुद्स की तरफ, लेकिन नमाज पढ़ी जा रही थी काबतुल्लाह के करीब के अंदर। वो नमाज़े अल्लाह ताला तुम्हारी ज़ाय नहीं फरमाएंगे। अब हुआ ये था, हजरत सहाबाए किराम रिदवानुल्लाही ताला अलैहि मजमईन को एक सवाल हो गया था। सवाल क्या हो गया? दो मनसूख हुक्म के बारे में सहाबा के सवाल नुसूस में मौजूद है, दो। ऐसे तो बहुत सारे अहकाम मनसूख हुए, लेकिन दो मनसूख हुक्म के बारे में सहाबा का खलजान और सहाबा का सवाल मौजूद है। दो ही के मुतालिक क्यों और दूसरे मनसूख अहकाम के मुतालिक क्यों नहीं सहाबा को खलजान हुआ, सवाल हुआ, वो भी एक समझने का मौजू है। पहली चीज़ ये है, शराब की हुरमत के जो सहाबाए किराम ने शराब पी, इंतकाल कर गए, यानी हुरमत खमर से पहले उनका इंतकाल हो गया। हुरमत तो बाद में आई, तो उनके जो करीबी रिश्तेदार जिंदा है उनको सवाल हुआ कि हुजूर हमारे जो रिश्तेदार शराब पीते थे और हुरमते खमर से पहले उनका इंतकाल हो गया, हुजूर उनका क्या होगा आखिरत के अंदर? एक तो उस मामले में सवाल आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और दूसरा नमाज के बारे में कि जो सहाबा तहवीले किबला से पहले इंतकाल कर गए, यानी काबा को किबला बनाया गया उससे पहले इंतकाल कर गए, उन लोगों की नमाज का क्या? यानी उन्होंने जो नमाजें पढ़ी थी वो कबूल हुई कि नहीं हुई? वो जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो नमाजें उनको जन्नत में ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? तो देखो, जितने भी अहकाम मनसूखा है उसमें दो मनसूख हुक्म के बारे में सहाबाए किराम को खलजान पैदा हुआ और उन्होंने सवाल किया है। सवाल ये कि दो ही के मुतालिक क्यों खलजान हुआ? नस्ख तो बहुत सारे अहकाम में हुआ। तो उसकी हिकमत ये है कि ये दो हुक्म ऐसे हैं कि इसमें नस्ख होने वाला है और नया हुक्म आने वाला है, उसके कराइन का ढेर लगा हुआ था, उसके बहुत सारे करीने थे। शराब के बारे में देख लो कितने करीने, ला तक़रबु सलात व अंतुम सुकारा, पी के नमाज पढ़ के नहीं पढ़ने नहीं आने का, ये भी करीना हो गया ना कि कभी न कभी इसमें कुछ आने वाला है कि पी के अभी नमाज पढ़ने के लिए मना किया जा रहा है। तो कुछ कराइन पाए जा रहे थे इसके बारे में, दोनों हुक्म के बारे के अंदर कुछ न कुछ कराइन थे जिसकी वजह से सहाबा को बड़ा खलजान हुआ कि कराइन पाए जाते थे फिर भी हमारे जो लोग अमल नहीं कर सके और इंतकाल कर गए उन लोगों का क्या? तो उन लोगों ने जो सवाल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके जवाब में आयत नाजिल हुई, वमा कानल्लाहु लियुदीअ ईमानकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी नमाजों को ज़ाये नहीं करेंगे, यानी तहवील किबला से पहले जो हुक्म था उस हुक्म के मुताबिक जो नमाज पढ़ी वो नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। जो हुक्म उस जमाने में था और उस हुक्म के मुताबिक जो नमाज पढ़ी वो नमाज मकबूल, वो नमाज उनको जन्नत में ले जाएगी। अरे भाई, उन्होंने शराब पी थी ना, शराब की हालत में दुनिया से चले गए ना, अरे उस वक्त तो शराब हलाल थी, हुरमत का हुक्म आया कहाँ था? इसीलिए ये लोग नाजी है, नजात है उनके लिए, आखिरत में उनकी कोई पकड़ होने वाली नहीं है। समझ ली बात को? तो ये दो मामले के अंदर खलजान हुआ है सहाबा को और इनको तसल्ली दी गई, वमा कान अल्लाह लियुदीअ ईमानकुम, अल्लाह तुम्हारी नमाजें जो तहवीले किबला से पहले की है वो भी ज़ाये नहीं करेंगे, उस पर अजर देंगे और उस पर जन्नत देंगे। अब यहाँ चंद मारिकतुल आरा बहसे हैं, पहली बात अहम समझो, हजरात सहाबाए किराम ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया, अल्लाह की तरफ से जवाब दिया गया, इन सब का खुलासा किया। इसके लिए इमाम बुखारी ने यह ताबीर इस्तेमाल की, वमा कानल्लाहु लियुदीअ ईमानकुम यानी सलातकुम इंदल बैती, इसका खुलासा जरा बराबर समझ लो। जो नमाज तुमने मदीने मुनव्वरा जाने के बाद कुद्स की तरफ रुक करके पढ़ी, जितने महीने पढ़ी, जितने भी दिन पढ़ी, उन नमाजों में काबा का रुख बिल्कुल नहीं था, ان نمازوں میں کعبہ کا رخ بالکل نہیں تھا، پھر بھی وہ نمازیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئی، پھر بھی وہ نمازیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئے۔ دیکھو برابر یہ جملہ سمجھنا ہے حضرت امام بخاری کا، کیا جملہ ہے؟ یعنی صلاتکم عند البیت، اب اس کی تشریح کہ جو نمازیں تم نے مدینہ منورہ میں قدس کی طرف پڑھی، جتنے مہینے بھی پڑھی، اس میں کعبہ کی طرف بالکل رخ نہیں تھا، وہ نمازیں تمہاری قبول ہو گئی۔ تو پھر جو نمازیں تم نے مکی زندگی میں پڑھی، کعبہ کے پاس پڑھی، کعبہ کے پاس پڑھی، جس میں کعبہ کا بھی استقبال تھا، جس میں کعبہ کی طرف بھی رخ ہوتا تھا، وہ نمازیں بھی اللہ کے یہاں یقیناً قبول ہے۔ سمجھ میں آیا جملے کا مطلب؟ اندل بھائی کے یہاں شرح نے بہت لے دے کی ہے، میں خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں ان سب چیزوں کا۔ بعض نے ہند کو الا کے معنی میں لیا، پھر کہتے کہ ہند الا کے معنی میں کلام عرب میں نہیں آتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ بیت سے قدس مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ بیت سے کعبہ مراد ہے، بڑی لمبی توجیہات ہے، یہ جامع خلاصہ سمجھ لو۔ سمجھ میں آیا اچھی طرح جملہ؟ کہ جو نمازیں تم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ جانے کے بعد پڑھی، قدس کی طرف پڑھی رک کر کے، اس میں تو کعبہ کی طرف بالکل رخ نہیں تھا، لیکن وہ نمازیں بھی اللہ کے یہاں کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ تو جو نمازیں مکی زندگی میں پڑھی اندل بیت، کعبہ کے پاس، گرچہ اس میں رخ قدس کی طرف تھا، لیکن کعبہ کے پاس تو تھی وہ نماز، اور اس میں استقبال کعبہ بھی تو ہو جایا کرتا تھا، وہ نمازیں بھی یقیناً اللہ کے یہاں قبول ہے۔ سمجھ میں آ گیا جملے کا مطلب؟ اب آگے دیکھو تحویل قبلہ کتنی مرتبہ ہوا، ہجرت سے پہلے کون سا قبلہ تھا، یہ بھی ایک بڑی نازک بحث ہے۔ بہترین رائے، عمدہ مسلک وہ سمجھو، ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں شروع میں کعبہ ہی قبلہ تھا۔ دیکھو یہ بہترین مسلک، راجے مسلک جو ہے وہ سمجھو، مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے شروع ہی میں سے کعبہ قبلہ تھا، اس لیے کہ ملت ابیکم ابراہیم، اور ابراہیمی ملت کا قبلہ کعبہ، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بھی کون سا؟ کعبہ۔ پھر ہجرت سے 3 سال پہلے یا 3 مہینے پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے یا 3 مہینے پہلے قدس کی طرف تحویل ہو گئی، ہجرت سے 3 سال پہلے یا 3 مہینے پہلے قبلہ کون سا ہو گیا؟ قدس ہو گیا، اور وہی قدس قبلہ رہا، وہی قدس قبلہ رہا۔ کہاں تک؟ ہجرت کرنے کے بعد 16-17 مہینے تک، ہجرت کرنے کے بعد 16-17 مہینے تک قدس ہی قبلہ رہا، پھر 16-17 مہینے گزرنے کے بعد پھر سے کعبہ قبلہ ہو گیا، پھر سے کعبہ قبلہ ہو گیا۔ اچھی طرح ترتیب سمجھ میں آئی؟ شروع میں کیا تھا کہ کون سا قبلہ تھا؟ کعبہ۔ پھر قدس کب قبلہ بنا؟ ہجرت سے 3 سال پہلے یا 3 مہینے پہلے، اور وہ کب تک قدس قبلہ رہا؟ ہجرت کے 16-17 مہینے تک۔ پھر کون قبلہ بن گیا؟ کعبۃ اللہ بن گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نس کا قبلہ کتنی مرتبہ ہوا؟ دو مرتبہ ہوا. قبلے میں نس کا کتنی مرتبہ ہوا؟ دو مرتبہ ہوا. اولاً من الکعبۃ الی القدس، ثانیاً من القدس الی الکعبۃ. دو مرتبہ قبلے میں نس کا ہوا ہے. سمجھ لی بات کو اچھی طریقے سے؟ دلائل اس کے اوپر، ایک دلیل تو ایک حدیث ہے جس میں یہ پورے مضمون کی صراحت ہے. علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریر بخاری چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ روایت انہوں نے غالباً امام دار قطنی کے حوالے سے نقل کی ہے، جس میں یہی پوری ترتیب صراحت اور وضاحت کے ساتھ آئی ہے. دوسری ایک بہت بڑی دلیل، امامت جبرائیل والی روایت آپ نے پڑھی ہے، مشکات شریف میں بھی پڑھی. موطا مالک کی پہلی حدیث امامت جبرائیل والی، باب وقوت الصلاۃ. دوسری جگہوں پر بھی وہ روایت آئے گی امامت جبرائیل والی. حضرت جبرائیل نے آ کر جو دو دن رہ کر کے امامت کرائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس حدیث میں صاف لفظ موجود ہے، عند البیت، جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرائی. کہاں پر؟ عند باب البیت، کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس. عند باب البیت، کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس جبرائیل نے امامت کرائی. اب جو آدمی بھی سمجھتا ہے مکہ المکرمہ کی جہتوں کو، تو کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھے پڑھاوے تو کسی حال میں قدس کی طرف رخ نہیں ہو سکتا، کسی حال میں بھی قدس کی طرف رخ نہیں ہو سکتا. کعبہ کی طرف دروازے کے پاس اگر جو کسی نے نماز پڑھی پڑھائی تو کسی حال میں بھی بیت المقدس کی طرف رخ نہیں ہو سکتا. تو عند باب البیت کا لفظ کیا بتلا رہا ہے؟ کہ کعبہ ہی جو ہے قبلہ تھا، چونکہ عند باب البیت میں قدس قبلہ ہو ہی نہیں سکتا. نمبر تین، قرآن نے تحویل قبلہ کو امتحان کہا. تحویل قبلہ کو کیا کہا ہے؟ امتحان کہا ہے. الا لنعلم من يتبع الرسول، پھر آگے کیا؟ ممن ينقلب على عقبيه. کہ تحویل قبلہ کیوں کیا گیا؟ کا امتحان ہی امتحان ہے، تو کہ کون اتباع رسول میں مضبوط ہے کہ تحویل کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار ہے. بھائی پورے پورا قبلہ بدل دینا کوئی آسان کام ہے؟ ایک آدمی کی ایک ٹوپی پہننے کی عادت ہے، وہ بدلوا کے دیکھو نا. صوفی جی یہ ٹوپی تم پہنتے ہو مناسب نہیں لگ رہی ہے، تو صوفی کو ٹوپی بدلوانے میں دم آ جائے گا، دم، تو صوفی جا کے ٹوپی بدلے گا. یہاں تو اکھا اکھا قبلہ بدلنے کا ہے، کوئی آسان کام تھا؟ جس کو آج تک صحیح سمجھا، جس کی طرح آج تک نمازیں ڈھیر بند پڑ ڈالی، اس کو بدلنا کوئی آسان کام تھا؟ تو یہ تحویل قبلہ تو امتحان تھا. اور کمال امتحان کب ہوگا؟ جب دو مرتبہ تحویل ہو تو کمال امتحان ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ قبلے میں دو مرتبہ نسخ ہوا ہے تاکہ کمال امتحان ہو جاوے بندوں کا. تو کمال امتحان ہے دو مرتبہ تحویل کے اندر. اس سے معلوم ہوا کہ اولاً قبلہ کعبہ تھا، پھر قدس ہوا ایک خصوصی حکمت سے، مصلحت سے، اور پھر دوبارہ کعبہ قبلہ بنا دیا گیا. اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی قبلے کی تاریخ. اب روایت پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم. بس لمبی روایت ہے، مفہوم بھی لمبے چوڑے ہیں. حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے. برا ابن عازب ابن الحارث الاوسی الانصاری ابو امر یا ابو عامر یا ابو طفیل ان کی کنیت ہے. الجامع الصحیح میں ان سے 38 روایتیں امام بخاری نے لی ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کان اول ما قدیم المدینہ, جب سب سے پہلے مدینۃ المنورہ تشریف لائے, یعنی ہجرت کرنے کے بعد, ہجرت کر کے, ہجرت کا سفر کر کے جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے, تو نزل علی اجدادہ, اپنے ننیال میں قیام فرمایا, اپنے موساڑ میں قیام فرمایا. او قال اخوالہ, اخوال یعنی ماموں کے یہاں, اور ماموں کے گھر کو موساڑ کہا جاتا ہے ہمارے علاقے میں, تو اخوال, اور جو ننیال ہوتا ہے وہاں ماموں بھی رہتے ہیں, بات ایک ہی ہے. تو اخوال کہو اجداد کہو, دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. اب یہ مسئلہ بڑا سمجھنے کا ہے, الا اجدادی ہی او قال اخوال ہی من الانصار, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں اپنے ننیال میں یا اپنے ماموں کے گھر موساڑ میں سب سے پہلے قیام فرمایا, اور انصار میں آپ کا ننیال تھا. کیسے بھائی انصار میں ننیال اور موساڑ؟ یہ ایک نازک مسئلہ ہے, مجاز در مجاز ہے. یہ دراصل قصہ ایسے ہوا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننیال ہے انصار مدینہ. انصار مدینہ کس کی ننیال ہے؟ دادا عبد المطلب کی. تو دادا کی ننیال کو حضور کی ننیال کہا گیا, یہ مجاز ہوا ہے یہاں پر. دادا کی ننیال کو حضور کی ننیال کہا گیا, یہ مجاز ہے یہاں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال نہیں انصار, بلکہ کس کی ننیال ہے؟ دادا عبد المطلب کی ننیال ہے انصار مدینہ. کیسے؟ تھوڑی سی سیرت کی بات سمجھ لو. اس کو سمجھنے کے لیے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم, یہ ہاشم جو ہے نا بڑے زوردار پاورفل آدمی تھے. ہاشم نے مدینہ میں شادی کی تھی. دیکھو برابر, ہاشم کی شادی ہوئی تھی مدینۃ المنورہ میں, بنی نجار میں, سلمہ بنت عمر نام کی ایک عورت کے ساتھ. یہ عورت بہت شان بان والی عورت تھی, جس سے بھی نکاح کرتی تھی کہتی تھی شرط یہ رہے گی میں جب چاہے جب طلاق واقع کر دوں گی, طلاق کا اختیار میرے ہاتھ میں رہے گا. ابھی بھی اس طرح کی گنجائش ہے ہماری فقہ حنفی میں کہ نکاح کے وقت ہی عورت طلاق کا اختیار کسی کو دلوا دے وے. اور جو ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایسا نکاح نامہ باقاعدہ تیار کروایا ہے کہ نکاح کے وقت ہی عورت کو, ارے مرد جو ہے طلاق کا اختیار عورت یا عورت کے کسی وکیل کو کسی کو دے دے وے. اپنے ہدایہ میں قدوری میں یہ مسئلہ پڑا ہے, اگرچہ ذہن میں نہ ہو آپ کی بات ہے کہ اس طرح کا اختیار دلوا سکتے ہیں. تو جو ہے یہ سلمہ بنت عمر بہت پاورفل عورت تھی, کہتی تھی کہ نکاح تو کروں گی لیکن جب چاہے میں طلاق واقع کر دوں. ہاشم نے جب نکاح کیا تو یہی بات اس نے کہی. بہرحال ہاشم کا نکاح جب سلمہ بنت عمر سے ہوا تو اس نکاح کی برکت سے ایک بچہ پیدا ہوا. اس بچے کا نام تھا شیبہ. اس بچے کا نام کیا تھا؟ شیبہ. پھر ہاشم کا انتقال ہو گیا. تو ہاشم کے بھائی مطلب، ہاشم کے بھائی کون؟ مطلب، وہ مدینہ منورہ گئے کہ میرے مرحوم بھائی کا بیٹا شیبہ وہاں رہتا ہے، چلو میں اس کو لے آؤں مکہ المکرمہ اور میں اس کو بڑا کروں، چونکہ عرب میں نسبی رشتوں کو نبھانے کا بڑا رواج تھا۔ تو ہاشم کے بھائی مطلب مدینہ گئے اپنے مرحوم بھائی ہاشم کے بیٹے شیبہ کو لینے کے واسطے۔ کون گئے؟ مطلب لینے گئے۔ کون لینے گئے؟ ہاشم کے بھائی مطلب مدینہ گئے، کس کو لینے گئے؟ اپنے مرحوم بھائی ہاشم کا بیٹا شیبہ کو لینے کے واسطے۔ پہلے تو انہوں نے آنا کانی کی، دیوے نہیں دیوے، دیوے نہیں دیوے، آخر میں دے دیا۔ تو مطلب جو ہے اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر کے مکہ المکرمہ آئے، اور آئے تو کیسے آئے؟ اونٹ پر بٹھا کے لے کر کے آئے۔ ابھی مطلب مکہ کے بڑے لوگوں میں سمجھے جاتے تھے، جب آئے مدینۃ المنورہ سے مکہ المکرمہ اپنے پیچھے ایک بچے کو لے کر کے، تو مکہ والوں نے مشہور کر دیا، مطلب ایک غلام لے کے آئے، مطلب ایک غلام لے کے آئے، عبد المطلب آیا، عبد المطلب آیا، یعنی مطلب کا غلام آیا۔ سمجھے بات کو؟ حالانکہ وہ مطلب کے غلام نہیں ہیں، وہ ان کے بھتیجے ہیں اور ان کا نام شیبہ ہے، لیکن لوگوں نے مشہور کر دیا عبد المطلب۔ سمجھیا حقیقت کو؟ تو عبد المطلب کا اصلی نام کیا؟ شیبہ۔ اور ان کو عبد المطلب کیوں کہا؟ کہ چچا مطلب ان کو مدینہ لینے گئے اور اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کے لے کر آئے، اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والوں نے کہا مطلب غلام لایا، مطلب غلام لایا، پورے مکہ میں شہرت ہو گئے عبد المطلب، عبد المطلب، عبد المطلب۔ تو دیکھ لیا آپ، حقیقت سمجھ میں آئی؟ تو مدینہ کس کا ننیال ہے؟ عبد المطلب کا۔ اس لیے کہ عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمرہ وہ ہے مدینہ کی بنو نجار کی بیٹی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد محترم عبد المطلب، ان کی والدہ کون؟ سلمہ بنت عمرہ، وہ ہیں مدینہ کے بنو نجار کی۔ تو دادا عبد المطلب کا ننیال ہے مدینہ منورہ، لیکن دادا کی ننیال کو حضور کی ننیال کہہ دیا گیا، یہ ایک مجاز ہوا ہے اور اس طرح محاورے میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے اس علاقے کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کٹمبی، یہ تو ہمارا کٹمبی تھا ہے۔ اس طریقے سے بہت اوپر کا کوئی رشتہ نکالے نا تو کہتے کٹمبی ہمارے، یعنی یہ کٹمب سے مشتق ہے، کٹمبی کر کے ہمارے علاقے میں بولا جاتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا اپنے ننیال میں، یا اپنے ماموں کے یہاں انصار میں، تو حضور کا ننیال نہیں بلکہ کس کا ننیال؟ دادا عبد المطلب کا۔ اس کو مجازن حضور کا ننیال کہا گیا اور حضور کے ماموں کا گھر کہا گیا، ایک مجاز۔ دوسرا مجاز،